الحمد لوليه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.
ایک بار درود پاک پڑھیں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، نعمتیں بے شمار ہیں اللہ کی، اور ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. جسم کا ہر بال اللہ کی نعمت ہے، اور بال کو کون شمار کر سکتا ہے؟ بارش کا ہر قطرہ اللہ کی نعمت ہے، اور قطرے شمار نہیں کر سکتے. ابن قیم نے لکھا ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، چوبیس گھنٹے میں انسان 24,000 سانس لیتا ہے، اور ہر سانس میں اللہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اندر جانے والا سانس حیات آفرین ہے کہ آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، باہر آنے والی سانس اندر کی خراب بیکٹیریاز کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں باہر پھینکتے ہیں. ہر سانس میں دو سجدوں کی اور دو مرتبہ اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے پاس وہ زبان ہی نہیں رکھتے جس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس وہ الفاظ. قرآن کریم کی صداقتیں یہ بات بتاتی ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں ضرور بالضرور سوال ہوگا. اولاد نعمت ہے، کیونکہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے. اولاد مانگنے کی اجازت بھی دی ہے، اور یوں کہا کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اللہ سے اولاد مانگنا، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جب اللہ سے مانگ کر یہ نعمت لی ہے تو اس نعمت کا سوال بھی اللہ تعالی کر سکتے ہیں. اولاد کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ دل کے پھل دیے تھے، تو تم نے ان پھلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی کیا پرورش کی، ان کو دنیا کے کام کا بنایا، تو انہیں جنت کے لائق بنانے کی کتنی کوشش کی تم نے؟ جبکہ تم نے یوں کہا تھا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کا نام لینا ہے اور ایمان والی زندگی گزارنا اور کل پر نظر رکھنا یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے، تو تم نے کل کے لیے اپنے بچوں کے واسطے کون سی راہیں ہموار کی، وہ کون سا روڈ ان کے لیے پرووائڈ کیا کہ تمہارے جانے کے پاس ان راستوں پر چل کر یہ جنت تک اور اللہ کی رضا کے دروازوں تک پہنچ جاتا؟ یقیناً یہ سوال ہوگا. اس سوال سے کما حق تو گلو خلاصی اور نجات کے حصول کی ایک ہی راہ کہ ہم اپنے اولاد کو جہاں دنیا پڑھائیں وہاں دین کی تعلیم ضروری سمجھ کر دیں. دنیا کا ایجوکیشن میں کہا کرتا ہوں کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف تھنگس، ون از انفارمیشن اینڈ سیکنڈ از ایجوکیشن. اب دنیا میں جتنی چیزیں انہیں آپ انفارمیشنز کہہ سکتے ہیں، اور ایجوکیشن جسے کہیں گے وہ دین ہے. یہ جتنی چیزیں دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں، ڈگریوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اس سے ڈگری ملے گی، کرسی ملے گی، پرموشن ملے گا، دنیا کے مقام ملیں گے، سیلری ملے گی، لیکن جنت اس سے نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کامیابی درکار ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کتاب اللہ پر عمل پیرا ہو جاؤ. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ دنیا کی کتابیں زمانوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہوتی ہے اور اس سے کوئی استفادہ اور فائدہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے کہ جتنا زمانہ پرانا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے قرآن کریم جوان ہو رہا ہے. دنیا کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. موجودہ دور جو ہے، جیسے ابھی ہم نے مکالمہ بھی سنا کہ موبائل کا دور ہے، اس وقت جو ہے وہ مائکرو سافٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹرائز لائف ہو گئی لوگوں کی، اور اتنی تیزی سے ترقی کی ہے اس وقت سائنس نے، جب سے یہ مائکروسافٹ کا سلسلہ چلا ہے اس قدر ترقی کی ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں جو محنت ہوئی تھی اور جتنا سائنس آگے بڑھا تھا وہ پچھلے 10 سالوں میں آگے بڑھا ہے. اور ہر چیز کے اچھے اثرات بھی ہیں، دیر آر ایفیکٹس اینڈ دی سائڈ ایفیکٹس، ہر چیز کے کچھ اچھے اثرات ان کے رد اثر بھی ہیں. ایک چھوٹا سا آئی پوڈ آتا ہے یہاں، اس کو اس نام سے یاد کرتے ہوں گے، لیکن بیرونی ممالک میں اس کو یو ایس بی کہتے ہیں. یو ایس بی جو ہوتا ہے وہ مشکل سے 2-3 inch کا آلہ ہے، لیکن ابھی میں نے اس کی تحقیق کی تھی، اس میں 1000 قرآن کریم ترجمے والے آ سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ 13 GB سے آگے جا چکا ہے اس کا جو سسٹم ہے اندر کا مائکرو. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 50 سال کی فائلیں آپ سٹور کر سکتے ہیں. لوگ اس کو گلے میں لٹکاتے ہیں. اور گلے میں لٹکانے کے بعد اگر کسی کے کمپیوٹر میں معلومات ہیں تو اس کو داخل کر کے وہ معلومات یو ایس بی میں لے لیتے ہیں، اور اپنی معلومات کسی کو آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں تو بائی یو ایس بی آپ اس کے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب قیامت کے دن ہمارے اعمال جو ہیں اللہ تعالی کے یہاں پیش ہونے والے ہیں، اور اعمال نامے پیش ہوں گے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی کیسے اتنے سب اعمال ناموں کے پلندے کروڑوں انسانوں کے کیسے پیش کریں گے، اور کب اس کو چیک کریں گے، کب حساب ہوگا اور کب ہمارا فیصلہ ہوگا. لیکن یو ایس بی نے آ کر معاملے کو آسان کر دیا. جب 60 سال کی 70 سال کی فائلیں 2 انچ کے انسان کے بنائے ہوئے یو ایس بی میں آ سکتی ہے تو اللہ کا سائنس تو ان کے سائنس سے بہت زیادہ آگے ہے. اس کے یہاں اگر منٹوں میں حساب ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں. اور قرآن کریم نے اس کو کہا بھی ہے کہ ہم بہت جلدی حساب لیں گے، ان اللہ سریع الحساب. اب قرآن کریم کی آیتوں کو ذرا پڑھیے اور پھر ذرا موجودہ ترقی کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے دیکھیے کہ کیا کہتا ہے قرآن اور کیا کہتا ہے آپ کا سائنس. فرماتے وکل انسان الزمناه طائره في عنقه. ہم ہر ایک کے اعمال نامے کو اس کے گلے میں لٹکا دیں گے. تو پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے، ہزاروں پلندے کیسے گلے میں لٹکائیں گے. آج یو ایس بی لٹک رہا ہے تو اس میں ہزاروں فائلیں بھی لٹک رہی ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کہتے ہیں گلے میں لٹکایا ہوا یہ اعمال نامہ بندہ کہے گا معلوم نہیں اس میں کیا ہے. فرماتے ہیں تمہارے سامنے وہ سسٹم پڑا ہوا ہے، کوئی چیک کرنے نہیں آئے گا، تمہارا نتیجہ بھی اندر موجود ہے. ذرا اپنا یو ایس بی لگا لیجئے، آپ نے کیا کیا ہے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. منٹوں میں اللہ تعالی حساب کر لیں گے، ہر ایک کا حساب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. 1400 سال کے بعد بھی یہ کتاب اپنی جوانی کے عروج کو پہنچ رہی ہے. اگر پہلے لوگوں کو قرآن کریم کی ضرورت تھی تو آج اس سے زیادہ ضرورت ہے. نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا، اس نے اپنی طاقت کے زور سے پوری دنیا کو کونکر کرنے کی اور وکٹری حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک جملہ مجھے وکٹری پر ایک انگریزی اسکالر کا یاد آ گیا. وہ کہتا ہے اف یو ون دی بیٹل فیلڈ دیٹ ٹیکس یو ٹوورڈز دی وکٹری. اگر آپ طاقتوں کے زور پر اگر آپ میدان کارزار میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وکٹری ہوتی ہے، لیکن قربانیوں کے راستے سے اگر آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے. ہماری تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے. فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سچے اور جھوٹوں کے امتحان کی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ قرآن کریم کی صداقتیں اتنی سمجھ میں آئیں کہ ہم جو کالج کے دروازے لاکھوں روپے دے کر کھٹکھٹا رہے ہیں، یہاں بغیر فیس کے اللہ کا یہ کلام پڑھایا جا رہا ہے. خدا اس کی عظمتیں ہمارے دل میں داخل کریں کہ وہ تڑپ پیدا ہو ہم میں کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کے جھمیلوں میں داخل کرنے اور زہریلے اثرات سے وابستہ ہونے سے پہلے انہیں ایمانی ٹیکے اور روحانی انجیکشن لگائیں. قرآن کریم کی تعلیمات اس بنیاد پر بہت زیادہ ضروری ہے. یہ انقلابی کتاب ہے قرآن کریم. اگر اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو علماء فرماتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں مزید سوال کیا جائے گا، کتاب اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے اتنی بڑی کتاب تمہیں عطا فرمائی تھی، دشمن بھی سرنگو ہو گئے. نیپولین بوناپارٹ نے تمام تر کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود کہا کہ دنیا کو شانتی کی، امن و امان کی ضرورت ہے، اور یہ امن و امان دنیا کی کسی کتاب میں قرآن کریم کے علاوہ مل نہیں سکتا. اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے. اس کے ایک ایک حرف میں اللہ نے نور رکھا ہے اور معانی کا بحر زخار رکھا ہے. چیست قرآن اے کلام حق شناس، رونمائے رب ناس آمد بناس، حرف حرفش راست دربر، معنی معنی در معنی در معنی. 1400 سال ہو گئے ابھی تک اس کی تحقیقات کا، تفسیرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے اور زمانے جتنے آگے بڑھتے جائیں گے قرآن کریم کی نئی نئی شانیں دنیا کے سامنے چلی آئیں گی. آج تو دنیا قرآن کریم کو اپنی یونیورسٹیوں میں داخل کر رہی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے چیپٹرز پڑھا رہی ہے. ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے تاکوں پر قرآن کریم پڑھا ہوا ہے لیکن انہیں تلاوت کی اور اسے دیکھنے تک کی توفیق نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھو دوستو، جو قومیں نعمتوں کی قدر نہیں کرتی ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. مدینہ منورہ کے راستے پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھا کرتے تھے اور جو ایمان لانے والے صحابہ کرام مدینے سے لوٹتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور ننھے بچے کہتے تھے کہ نئی کوئی آیت نبی پر اتری ہو تو ہمیں پڑھاؤ اور ہمیں سکھاؤ اور ہمیں سناؤ. کتنے ہی صحابہ کرام وہ تھے کہ جو ایمان لائے تو ایسی حال میں کہ ان کو کئی کئی پارے قرآن کریم کے پہلے سے یاد تھے. حفظ قرآن معمولی چیز نہیں، قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، اور جس سینے میں قرآن کریم چلا گیا وہاں قرآن محفوظ نہیں ہوتا، وہ زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں جن میں قرآن کریم داخل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ گھروں کے قریب سے صبح میں گزرو تو تلاوت کی صدایں آیا کرتی تھی، اور آج عالم یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی صداؤں سے گھر کے علاقے گونج رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بچے جنسی حیوان بن گئے، لڑکیاں وقت سے پہلے وہ چیزوں سے واقف ہوئیں جن سے بڑی بڑی خواتین واقف نہیں ہوا کرتی تھی. مجھے طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا کہ قرآن کریم کی سماعت، وہ قرآن جس سے لوگوں کو روکا جا رہا تھا، وہی قرآن کریم حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا. قبیلہ دوس کے یہ سردار تھے، مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد طواف اور عمرے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن مشرکین اور سرداران قریش نے پہلے جا کر اس قبیلے دوس کے سردار سے کہا، اپنے کان میں ذرا روئی وغیرہ ڈال لینا اس بنا پر کہ یہ ایک شخص نئے آئے ہیں جو ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ گھروں میں تفریق ہو جاتی ہے، تمہارا دین الگ ہو جائے گا، تمہارے گھر والوں کا دین الگ ہو جائے گا، تبدیلیاں پیدا ہو جائے گی، گھر میں تفریق جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ایک ہی گھر کے اندر دو مذہب چلنا شروع ہو جائیں گے، تم اللہ کے واسطے کان کے اندر روئی ڈال لو۔ انہوں نے روئی ڈال لی ڈر کر، اور پھر عالم یہ ہوا کہ انسان جن چیزوں سے روکا جاتا ہے اس کے بارے میں حریص بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے طفیل ابن عمر طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ محمد جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہے کہاں اور ملاقات ان کی کہاں ہوگی۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ گورے جو کنارے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں انہی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طفیل ابن عمر دوسی نماز کے بعد اپنے طواف کے بعد وہاں پہنچے، کان سے روئی کے جو گالے تھے وہ نکالے اور سرکار کی تلاوت قرآن کریم سننا شروع کیا۔ ہر نبی کو اللہ نے حسین صورت دی ہوتی ہے اور حسین آواز بھی دی ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کو سنا تو حضرت طفیل ابن عمر دوسی گھر کشاں کشاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مجھے تو بہت ڈرا دیا تھا قرآن کریم سے، لیکن قرآن کریم جیسے جیسے آپ پڑھتے تھے میرے دل میں سکون اور اطمینان کی لہریں اٹھتی چلی جا رہی تھی، امن و امان کا پیغام دیتا ہوا معلوم ہو رہا تھا آپ کا یہ کلام، میرے کانوں سے اتر کر دل کی گہرائیوں میں جا رہا تھا اور ایک نئی زندگی مجھے دے گا یہ قرآن کریم، ایسا معلوم ہو رہا تھا میں آپ کا دین قبول کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک پروردگار کی دعوت دیتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہاں اللہ تعالی کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں، کیونکہ تخلیق کائنات میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے اللہ نے تھام کے رکھا ہے، اتنے بڑے آسمان میں کہیں ہمیں پیچ و خم نظر نہیں آتے، کہیں پیچ لگا ہوا نظر نہیں آتا، کہیں پیون لگا ہوا نظر نہیں آتا، کہیں ستون نظر نہیں آتا، برسوں سے جہاں سے دیکھو نیل ہوں آسمان ایک سا نظر آتا ہے۔ ایسا پروردگار نے زبردست آسمان بنا کر چیلنج کیا ہے انسان کو کہ تمہیں میری تخلیق کو اور میری وحدانیت کو سمجھنا ہو، کہیں مت جانا، صرف آسمان پر نظر اٹھانا، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات۔ لیکن سمجھ میں اس کو آتی ہے جو سمجھنا بھی چاہے، ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، اور جو طلب نہیں کرتا اسے نہیں ملتا، بے طلب کو نہیں دیتے اللہ، طلب کرنے والوں کو اللہ دیتے ہیں۔ طفیل ابن عمر نے سرکار کی توحید کی بات سنی، رسالت کی بات سنی، پاک دامنی کا پیغام سنا۔ ہاں مجھے بات یاد آئی، مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان تھے، ان کا نام تھا ابو کبیر، بڑوں کا بھی باپ، ابو کبیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کبیر کا ابا۔ پہلوان تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں نا، تو آ کر پوچھا کہ سنا ہے تم کوئی پیغام دیتے ہو؟ کہو گے مجھے کیا پیغام ہے تمہارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی دعوت دیتا ہوں، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اور پاک دامنی کی دعوت دیتا ہوں، گناہوں سے بچنے کو کہتا ہوں، نیکیوں کی طرف بلاتا ہوں، بلائیوں کا دائی ہوں۔ اچھی بات ہے، یہ نماز بھی مجھے منظور ہے اور آپ کی بھلائی کی باتیں بھی مجھے اچھی لگی، آپ کا خطبہ اچھا لگا، آپ کی دعوت اچھی لگی، لیکن دو کنڈیشن ہیں میرے پاس، میں قبول کرنا چاہتا ہوں دین، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ میں آزاد منش انسان ہوں، میری زندگی آزادیوں کے ساتھ گزری ہے اور میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، میرے ناجائز عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں یہ تعلقات ختم نہیں کر سکتا اور دین قبول بھی کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر بھی اللہ کا بہت لگتا ہے جہنم کا، لیکن گناہوں کا شوق بھی رکھتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. دوسری کیا شرط ہے؟ فرمایا یہ جو 24 گھنٹے میں مسجد کی جو دوڑم دوڑی آپ بتاتے ہیں یہ مجھے پلے نہیں پڑتی. صبح ہوئی تو نماز، ظہر ہوئی تو نماز، ہر وقت یہ نماز نماز مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو مجھے دو کنڈیشن کے ساتھ ایمان قبول کرنا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے فریڈم دے دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گی. اب انبیاء کرام کی دعوت کی شان کیا ہوتی ہے، حکمتوں کا پہلو کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ ابھی کبیر، تمہاری کوئی بہن ہے، تمہاری اہلیہ ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری ماں ہے؟ کہا سب ہیں. کہا کوئی ان پر نظر غلط ڈال دے تو تیری پہلوانی کیا کہے گی؟ فرمایا کہ اس کی گردن دبوچ دوں گا، ختم کر دوں گا. میں برداشت نہیں کر سکتا میری ماں پر کوئی غلط نظر ڈالے، میری بہن پر کوئی نظر ڈالے غلط، اور کوئی گناہ کے ارادے سے میری بیٹی کو دیکھے، میں اس کے ٹکڑے کر دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کی بہو بیٹی اور کسی کی ماں بہن کو دیکھتے ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی اس کو بھی سوچا ہے تم نے ایک سردار ہونے کے ناطے سے؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور یوں کہا سرکار ہاتھ بڑھائیے، آج سے ایمان ہی نہیں لاتا بلکہ اس گھناؤ میں جرم سے توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں. جب دل نرم ہو گیا ایک مثال کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری دوسری کنڈیشن کی بات ہے، لا خیر فی دین لا صلاۃ فی. اس دین میں کیا بھلائی ہے جس میں کوئی عبادت ہی نہ دی ہو، نماز نہ ہو، تو وہ دین دین کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرے ہی لمحے یہ بھی قبول کیا کہ اب انشاءاللہ نمازوں کا بھی پابند ہو جاؤں گا. دو کنڈیشن لے کے آئے تھے، ہم ہوتے تو گیٹ آؤٹ کر دیتے تھے کہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے دین میں، گناہوں کے ساتھ تو مسلمان بننا چاہتا ہے. لیکن منظور بھی فرما لیا. ہوائی جہاز کے اندر ایک جماعت جا رہی تھی تو وہ جماعت کے امیر صاحب نے کہا نگاہیں جھکا کے رکھو، ایئر ہوسٹس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو پلیٹیں کھانے کی آئے اس پر نظر رکھو. سب نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی. کھانا ہو گیا تو ایئر ہوسٹس نے سوال کیا کہ شاید آپ لوگوں کو ہماری سروس پسند نہیں آئی. کیسے پتا چلا؟ سر جھکا کر پوچھا ساتھیوں نے کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہمیں آپ کی سروس جو ہے منظور نہ رہی؟ کہا یہاں بوڑھے جو ہیں وہ بھی تمنا رکھتے ہیں، مسکرا مسکرا کر ہم سے گفتگو کرتے ہیں، اور تم جوان ہو کر نگاہ اٹھا کے بھی ہم کو دیکھتے نہیں، جیسے ہم سے نفرت ہے تمہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی وجہ بیان کرو. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں یعنی امیر جماعت جو ہیں ان سے بات کیجیے آپ، اس کا جواب ہم نہیں دیں گے وہ دیں گے. امیر جماعت سے جا کر بات کی، بڑے میاں تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے، انہوں نے جا کر سوال کیا امیر صاحب یہ بتلائیے آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ امیر ہیں، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نظر اٹھا کر ہم کو دیکھتے کیوں نہیں؟ جواب دیا امیر صاحب نے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تکنا اور جھانک جھانک کر دیکھنا اسلام نہیں سکھاتا. وہ اچھل پڑی، کہنے لگے تم جیسے کتنے انسان دنیا میں ہوں گے، ایسے شریف کہاں ملیں گے؟ آج تک ایسا جواب دینے والا اور ایسا شریف میں نے نہیں دیکھا. آپ کا مذہب ہے مذہب اسلام؟ فرمایا یہ مذہب اسلام کی پہلی تعلیم ہے، پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اپنی نگاہوں کا استعمال بھی حفاظت کے ساتھ کرنے کو بتاتا ہے، اور ہم اسی کی تعلیم دینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ہم اگر دین کو عزت نہیں دے سکتے تو دین کو رسوا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس ایئر ہوسٹس نے کہا، خدا کی قسم ایسے پاک دامنوں کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے سے بڑھ کر اور کوئی شرافت نہیں ہو سکتی، اور آج تمہیں قسم ہے کہ ہوائی جہاز سے اترنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھانا ہوگا۔ دوستو، اصل میں دین اخلاق کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا سب سے جلی عنوان اور سب سے بڑا پہلو اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اخلاق محمدی اور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی وجہ سے دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر میشیل نے لکھا ہے، کوئی مذہب زبردستی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور ڈاکٹر آرنولڈ نے لکھا کہ اگر قرآن کریم کا کوئی مطالعہ کرتا جائے، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتا جائے، وہ یہ بھولتا جائے گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، وہ یہ مانتا جائے گا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو طفیل ابن عمر دوسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قرآن کریم کی وجہ سے ایمان قبول کر لیا۔ قرآن کریم انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، دنیا کتنی بھی طاقت لگا دے اس کتاب کو مٹانے کی، لیکن میں آپ کو عرض کروں، ہندوستان میں کتب خانوں کا ایک بہت بڑا نمائشی سیل لگا ہوا تھا اور ایک ایگزیبیشن لگا ہوا تھا، اس میں سب سے زیادہ جس کتاب کی مانگ رہی وہ قرآن کریم تھا۔ اور یہ بھی عجب بات ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چھپ رہی ہو دنیا کی کھپت کی بنیاد پر تو وہ قرآن کریم ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ اصل اور ٹرانسلیشن کے اعتبار سے چھپ رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، ایسے ملک میں جہاں قرآن کریم کو مٹانے کی پوری محنتیں ہو رہی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ دنیا پر ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب کی تم نہیں کر رہے ہو حفاظت بلکہ میں کر رہا ہوں حفاظت، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہو جائے تو دنیا کے نقشوں میں کہیں تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں ہے، اور اگر پناہ ملے گی تو قرآن کریم کے سائے میں ملے گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تو طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، ایمان قبول فرما لیا۔ دوستو، یہ بچے اور یہ اولاد جو ہے نا، بہت بڑی نعمت، یہ آپ کی جنت بھی بن سکتے ہیں، یہ آپ کی جہنم بھی بن سکتے ہیں۔ پڑوس کے ملک میں ایک خاتون تھی، اس کے دو لڑکے تھے، ایک تو نیوی کے اندر آفیسر تھا اور ایک جو ہے ایئر فورس کے اندر آفیسر تھا۔ لوگ کہتے تھے تو تو بڑی خوش قسمت ماں ہے اس بنا پر کہ تیرا ایک بچہ تو نیوی میں ہے اور تیرا ایک بچہ تو ایئر فورس میں ہے، تو تیری خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو وہ خاتون کہتی تھی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس بنا پر کہ یہ بچے جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے لے کر جب تک دودھ پیتے رہے میں نے کبھی بے وضو ان کو دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں باپ ایسے نیک ہوں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر پڑے گا، ورنہ آج کل کی جو دنیا کی کتابیں ہیں اس کے لیے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ آج کی تعلیمات کے نتیجے میں اولاد جو ہے، اور دنیا کے ایجوکیشن کا عالم یہ ہے کہ ماں باپ کی عظمت اس سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ جو عظمت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ علم ہی کیا ہے جو ماں باپ کی عظمت نہ سکھلائے، وہ تعلیم ہی کیا ہے جو ماں باپ کا احترام نہ بتلائے۔ جو بڑوں کو بڑا سمجھنے نہ دے اسے علم نہیں کہہ سکتے، جو چھوٹوں کو پیار نہ دے اسے علم نہیں کہتے۔ توفیل ابن عمر دوسی نے کہا اس قرآن کریم کی بنیاد پر اللہ تعالی نے مجھے ایمان عطا فرمایا تو اب قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اجازت دے دیجئے نا میں جا کر قرآن کریم کی نشر و اشاعت کروں. اب دیکھیے اخلاق کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. ایک لطیف واقعہ مجھے ذکر کرنا ہے جس سے اولاد کے ذریعے کہاں سے کہاں ماں باپ پہنچ جائیں گے یہ چیز سامنے آ سکے گی اور اس پر آج کی بات انشاءاللہ ختم کر دیں گے. بہت سمجھایا جا کر لیکن قبیلے والے مانے نہیں. سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پہلے ابن عمر دوسی تڑپتے ہوئے مدینہ آئے کہ میں نے جا کے بہت سمجھایا قبیلے والوں کو کوئی ایمان قبول کرنے کے لیے کوئی قرآن کریم منظور کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ یہ پورے قبیلے کو تباہ کر دے ہلاک کر دے. مسکرائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برسوں سے محنت کر رہا ہوں کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. جنہوں نے میرے سر پہ کچرا ڈال دیا میں نے ان کو بھی دعائیں دے دی. جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے ان کے لیے بھی میں نے آپ کو درگزر کے سودے کیے ہوئے ہیں. اور تم کہتے ہو ذرا سی بات پر نہ ماننے پر کہ بد دعا کر کے تباہی کی دعا کروں ان کے لیے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا دے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور توفیل ابن عمر دوسی سمجھے کہ اب بیڑا غرق ہونے والا ہے, میرے قبیلے سے دوسری مرتبہ ملاقات کی کوئی شکل نہیں. ہاتھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی دوسا واتی بہم, اے الہ العالمین ہدایتوں کا دینا تیرے ہاتھ میں ہے, قبیلے دوس والوں کو ہدایت عطا فرما. اور توفیل ابن عمر دوسی سے کہا جا کر دین کی دعوت دینا شروع کر دو, قرآن کریم کی تعلیم کا مدرسہ شروع کر دو.
دوبارہ گئے
قبیلے دوس میں جا کر دین کا کام شروع کیا, سرکار کی دعا رنگ لائی. چند دنوں کے بعد 80 گھرانوں کو لے کر حضور سے ملاقات کروانے لائے کہ سرکار آپ کی دعا کے بعد 80 گھرانوں نے دین قبول کر لیا.
یہ دعاؤں میں ایک شخصیت اور
جن کا نام ہے ابو ہریرہ, قبیلہ توس سے تعلق رکھتے ہیں. ادھر سرکار کی دعا ہوئی ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایمان قبول کرنے کے لیے, ہدایت کے جام لبالب پینے کے لیے مدینہ منورہ گئے. راستے سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر غلام بھاگ گیا. ایک تو غلام تھا, رات کی تنہائیاں تھی, وہ سامان تھا انس کا وہ بھی چلا گیا. ٹھوکریں کھاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں ایسی جھگمگاتی راتیں کہاں تھی, وہاں کہاں روشنیوں کا نظام تھا. لیکن ہدایت کے اجالوں کے لیے رات کے اندھیروں کی ٹکریں کھاتے ہوئے ابو ہریرہ رات کو چلے ہیں اور صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے ہیں. وہ ہمیشہ یہ شعر کہا کرتے تھے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا, یا لیلتم من طولها وعنائها الا انها من دار الكفر نجتی. اگرچہ وہ رات تنہائیوں کی بہت لمبی رہی, میرا غلام بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا, میں ٹھوکریں کھاتا رہا, مجھے یہ سب غم منظور ہے اس بنا پر کہ چہرے انور سرکار کا دیکھ لیا اور صبح میں ہدایتوں کا جام میرے محبوب کے ہاتھ سے مل گیا, سب غم میرے دور ہو گئے. تو مسکرا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا مڑ کر دیکھو تمہارا بھاگا ہوا غلام آ چکا ہے. اب پلٹ کر دیکھا تو غلام آ گیا ہے، رو کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج مجھے اللہ نے ہدایت کی دولت سے ایسا سرفراز فرمایا، مجھے دولت ایمان عطا فرمائی، اس نعمت کے شکریہ میں میں آپ کے دروازے پر غلامی منظور کرتا ہوں، لیکن یہ غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ اب ایک دعا قبول ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے والے ہاتھ سے، جھولی میں ابو ہریرہ آئے ہیں تو محدثین فرماتے ہیں ایک نے کام کتنا بڑا کیا، 5374 روایتیں گنجینہ لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی گود میں ڈال دیا۔ یہ بات میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے، کانوں میں پہنچا تو دل کی دنیا بدل گئی، زندگی بدل گئی، خاندانوں کے احوال بدل گئے۔ وہی قرآن کریم آج ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ وہی انقلاب آج بھی آ سکتا ہے۔ ان اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے، مداوم رکھنے کے لیے، برقرار اور دھڑکتے ہوئے رکھنے کے لیے یہ اخلاقی ورکشاپ جو ہیں انہیں جاری رکھیے۔ جتنے حضرات نے آج یہ ادارے کو تعاون کیا اور یہاں پروگرام پیش کرنے والے بچوں کی ہمت افزائی، اصل میں جلسہ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے، اس جلسہ بچوں کا ہوتا ہے بڑوں کا نہیں۔ اس میں بچوں نے سال بھر کیا کیا اس کا کچھ نمونہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ بے پوری جو ہے تیار ہو جاتی ہے تو باورچی اندر سے چند دانے چاول کے دبا کر دیکھتا ہے کہ کھانا کس حد تک پکا، بریانی تیار ہوئی کہ نہیں۔ تو مدرسہ تو بہت بڑا ہے، چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر کے ادارہ کام کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے لے آیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات مالی تعاون کرتے ہیں، اب اگر کوئی یوں سمجھے کہ مدرسہ تو طلبہ سے چلے گا تو طلبہ کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو طلبہ بیٹھ کے کریں گے کیا طوفان کے علاوہ؟ اس لیے بیچارہ وہ ٹیچر جو تھا وہ کہیں اپنے کلاس روم میں تھا، بچے وہاں جو ہے شور شرابہ کر رہے تھے، تو ٹیچر نے وہاں کلاس میں جا کر کہا کہ تمہارے اندر شرافت ہے کہ نہیں، تو کہا شرافت تو غیر حاضر ہے، اس کے ابا نے تیل لینے اس کو بھیجا ہے۔ تو یہ تو عالم اساتذہ کے بغیر مدرسے کا جو ہے میدان بن جائے گا لڑائی کا، اخلاق نہیں آ سکتے۔ یہ تو پتھر آپ نے لا کے دیے تھے تو یہ اساتذہ کی توجہات نے ان کو کاٹ کر چمکدار ہیرا بنایا۔ یہ اسٹیج ہے نا اور یہ مائک تو بولنے والوں کو بھی گونگا کر دیتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیج فیور، یعنی اسٹیج دیکھ کر لوگوں کو فیور آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے اتنا اچھا پروگرام دیا کہ آپ کو فیور آ جائے، اتنا بہترین پروگرام انہوں نے پیش کیا، خوشیاں ہوئی ہوں گی آپ کو۔ یہ اصل میں اساتذہ کی محنت کی برکت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مٹکوں کی تعریف کرتا ہے لیکن بنانے والے کو بھول جاتا ہے، تو اصل کام تو اساتذہ کرام کا ہے۔ پھر اگر یہ سوچے کوئی کہ چلو طلبہ سے ہے مدرسہ اور اساتذہ سے ہے، لیکن اساتذہ اور طلبہ یہ دونوں مل کر کام کریں گے کب؟ جب ان کے اوپر ایک مدیر اور ذمہ دار ہوگا، اور وہ ذمہ دار انتظام کرے گا، ان کو بیٹھنے کے لیے کمرے اور چھت دے گا، تو چھت کے نیچے یہ کام ہوگا۔ تو مدیر جو انتظام کر رہا ہے اس کا بڑا کام ہے، لیکن مدیر کچھ نہیں کر سکتا اور منتظم کچھ نہیں کر سکتا اور پرنسپل کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا تعاون حاصل نہ ہو، کیونکہ تنخواہ دینی ہے، مدرسہ چلانا ہے، چھت بنانی ہے، تو آپ کا تعاون لگے گا، اللہ کا فضل بھی ہوگا اور آپ کی مدد بھی ہوگی۔ تو اصل میں نچوڑ یہ نکلا کہ معاونین جو ہیں وہ اصل ہیں اداروں کے چلنے میں، انہی معاونین کے سامنے مدرسے کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ کارکردگی آپ کے سامنے آ گئی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی تفسیر عزیزی، لیکن اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک اکلوتی بیٹی چھوڑ کر جو ہے ماں باپ انتقال کر گئے، ماں پہلے چلی گئی باپ بعد میں انتقال کر گیا، اور لڑکی تنہا رہ گئی، کوئی پرسان حال نہ رہا، کوئی تربیت اور پرورش کرنے والا نہ رہا. جوان ہو گئی لڑکی تو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ جو ہے سویمنگ پول میں روزانہ جانا شروع کر دیا. ادھر باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ قبر کے اندر عذاب پا رہا تھا، تو ایک دن اپنے پرانے دوست کو خواب میں آیا. خواب میں آ کر اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، میں عذاب میں مبتلا ہوں، میرے دوست مجھے عذاب سے چھوڑا، چھڑانے کا راستہ کیا ہو؟ دوست نے پوچھا، کہا میری ایک بیٹی ہے، اس سے جا کے کہہ کہ ذرا وہ ایصال ثواب کرے، مجھے کوئی پڑھ کے بخشے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، کچھ صدقات کرے، تو میرے قبر کا عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے. صبح میں اٹھے، لوگوں سے پوچھا یہ فلان صاحب جو ہیں ان کی لڑکی کہاں رہتی ہے، مجھے ان سے ملنا ہے. کہا تم تو جانا ہی مت، کیونکہ تم تو ٹھیٹھ درجے کے آدمی ہو اور وہ ایڈوانس درجے کی لڑکی ہے، یہ دونوں کے اندر جوڑ مشکل ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنے گی. وہ تو کیا ہے جوان لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سیر و تفریح میں اور سویمنگ پول کے اندر تیرنے کے لیے جاتی ہے، تو تم اس سے مل کے کیا کرو گے؟ کہا مجھے جا کر اسے اس کے باپ کی وصیت سنانا ہے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، تو بیٹی کو کہا ہے کہ کچھ ایصال ثواب کرے، کچھ قرآن کریم پڑھ کر بخشے. فرمایا مت جانا، اس لیے کہ وہ تمہاری توہین کرے گی. لیکن دوست نے کہا میرا ایک حق بنتا ہے، میں تو کسی طرح بھی جاؤں گا. تلاش کرتے کرتے سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے، بتایا کہ وہ لڑکی جو تیر رہی ہے وہ فلان صاحب کی لڑکی ہے. پکار کر کہا کہ تیرا باپ عذاب میں مبتلا ہے، مجھے خواب میں آیا ہے اور تجھے ایصال ثواب کرنے کی تلقین کر رہا ہے تاکہ تیرے باپ کی تکلیف کم ہو جائے. لڑکی کو یہ سب کہاں سمجھ تھی، وہ تو اپنی عیش و عشرت میں مبتلا تھی. اس بنا پر اس نے پانی کے چلو اٹھائے اور ان کے اوپر زور زور سے پھینکے، بیچارے پیچھے ہٹ گئے اور مایوس ہو کر گھر چلے آئے. چند دنوں کے بعد خواب میں اپنے دوست کو دیکھا، بہت آرام سے جو ہے قبر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جنت کی کھڑکی بھی اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر کھول دی ہے، اور شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تُو نے بہت اچھا کیا، میری بیٹی کو جا کر کہا میرا تو بیڑا پار ہو گیا اور میرا تو کام تُو نے آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے. تو دوست نے کہا میں گیا تو تھا لیکن تیری بیٹی نے میری کوئی بات سنی نہیں، بلکہ میری ریسپیکٹ بھی ختم کر دی، میرے اوپر پانی کے چھینٹے پھینکے. پر میں اسی نے تو میرا کام بنایا ہے. وہ کیسے؟ کہا جب تُو نے اس کو میری بات سنائی اور اس نے تیری طرف پانی پھینکنا شروع کیا اور تُو پیچھے ہٹتا چلا گیا، اس وقت وہاں ایک چڑیا کا پیاسا بچہ منہ کھول کر اللہ سے پانی کی طلب کر رہا تھا کہ اے اللہ کوئی بندہ آ جائے میری پیاس بجھا دے، تو اس کے ماں باپ کی مغفرت کی میں دعا کر ڈالوں. تو جب تُو نے جا کے وصیت کی بات کہی، میں نے جو کہا تھا وہ اس کو سنایا، اس نے مذاق میں پانی کے چھینٹے تجھ پر پھینکے، تو یہ دو تین مرتبہ کے چھینٹوں کے چند قطرے وہ چڑیا کے بچے کے منہ میں چلے گئے، اور اس نے دعا کی کہ جس نے مجھے پانی پلایا اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، وہ چڑیا کے بچے کی دعا پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے کر. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے نتیجہ جو نکالا وہ بڑا عجیب اور زبردست نتیجہ نکالا. انہوں نے یوں فرمایا کہ جب نافرمان اولاد ماں باپ کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، تو جب اولاد کی تربیت کی ہوگی، اس کی پرورش کی ہوگی، اس کو نماز سکھائی ہوگی، اس کو قرآن کریم پڑھایا ہوگا، اس کو دینی اعمال و احکام بتائے ہوں گے، تو کیا یہ ماں باپ کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گی؟ کیا جنت میں ان کے درجات بلند اور عالی کا سبب نہیں بنے گی؟ آج کے اجلاس کی کامیابی کے لیے تمام ہی اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حضرت مولانا انجم صاحب دامت برکاتہم جو اصل میں روح رواں ہیں اس کے اور ہماری نقل و حرکت کا اصل سبب بھی وہی ہیں یہاں تک آنے میں انہی کا دائیہ اور حکم جو ہے وہ کام کر رہا تھا اس لیے انہی کی دعا اور توجہ پر یہاں تک حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر کاوشیں علمی اور دینی جو ہے وہ قبول فرمائے اتنا بڑا اجلاس کامرانی اور کامیابی کے دروازوں تک پہنچانے میں یہاں کے جوانوں کا بھی یقیناً ہاتھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ان تمام کارکنان کو اور پورے علاقے کو نوازے جتنے ادارے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو کامران و سرفراز رکھے مقاصد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کی بقا کے فیصلے فرمائے یہ ادارے جتنے ہیں یہ اخلاق کے بہت بڑے ورکشاپ ہیں اللہ تعالیٰ ان میں جانے والے طلباء اور طالبات کو بہترین اخلاق کے زیور سے وابستہ اور مرصع فرمائے اللہ تعالیٰ لغزشوں کو درگزر فرمائے جو اسباق پروگرام میں ہم کو حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعید اور توفیق سعید عطا فرمائے ان بزرگوں کی موجودگی میں جن باتیں میں نے بہرحال عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ ان بڑوں کا احترام نصیب فرمائے اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ اپنے فضل سے اسے درگزر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین
تو سیٹ واشنگ ڈی گھومنے کا پتہ ہے فاروق بھائی سائیکل والے تھدر میاں کی مسجد کے نیچے دریا پور فون نمبر ہے 98243 71 6 54
میں اپنے حضرت قاری رشید احمد صاحب میری دامت برکات ملالیہ کا شکریہ ادا کروں کہ حقیر فقیر کی عاجزانہ ناچیز دعا ناچیز دعوت پر آپ تشریف لے آئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے تمام علماء اکرام جو دعوت پر تشریف لائے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اسی طرح تمام مدارس کے پروگرام کی تکمیل کے اندر معاونت کرنے والے ہمارے تمام اساتذہ ہیں اس میں خاص کر کے حافظ رضوان صاحب حافظ امین صاحب کا میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا اللہ ان کو بھی دارین کی سعادت نصیب فرمائے اسی طرح تمام سامعین حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں گا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ماؤں بہنوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے بوئی واڑا پول کے تمام حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدل عطا فرمائے جائز مرادیں پوری فرمائے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں انعامات میں مدد کرنے والے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسا حضرت نے بہت اچھے انداز سے یہ لکھی ہوئی باتوں کو آپ کے دل سے ہماری زبان کے ان کی زبان کے ذریعے سے ہمارے کانوں تک پہنچا دیا اسی طرح اس محلے والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پروگرام کے پورے ہونے میں معاونت فرمائی جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین اس پروگرام کی سی ڈی انشاءاللہ ابھی یہاں پر مل جائے گی اس کو جس کو بھی لینا ہو یہاں پر بازو میں حضرات بیٹھے ہیں دائیں طرف ان سے وصول کر لے اسی طرح 11 فروری جمعہ کو بعد عشاء 9 بجے سوداگر کی پول کالو پور کے اندر بھی حضرت کا بیان ہوگا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ساتھ مزید دوسروں کو بھی اس دعوت کو پہنچاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آنے کی کوشش کریں
درود پاک پڑھنے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا راحم المساکین ویا ذو القوۃ المتین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین ارحمنا وعفنا فإنک مجیب الداعین اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے فیصلے فرما اے الہ العالمین جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور اپنے سینوں میں جمع کر لیا اے اللہ تعالی میں حیات ان کے سینوں کو قرآن کریم سے آراستہ فرما
اے اللہ ان کے والدین کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور اے اللہ درجات دنیا اور آخرت میں بلند فرما، اے اللہ جو بچے حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں اللہ ان کے حافظوں کو قوی تر فرما، اللہ ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما، اے اللہ جو بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہی ہیں قرآن کریم پڑھ رہی ہیں اے اللہ علم دین سے ہم سب کو عشق عطا فرما، وابستگی نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی گندگی اور زہریلے ماحول میں جانے سے پہلے اے اللہ یہ زیور ہمارے سینوں میں چمکا دے اور جما دے، اور اللہ دین کی عظمتیں ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، اے اللہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی صداؤں کو بلند فرما دے، ماں بہنوں کو اپنی اولاد کی تربیت کی سچی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ والدین کو اس کا خاص ذوق شوق عطا فرما دے، اس ذمہ داری کا احساس عطا فرما دے، اے اللہ کل آخرت میں جب پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ تم نے میری اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اللہ اگر ہمیں نہ پڑھنا آتا ہوگا نہ ہم نے تلاوت کی ہوگی تو اللہ کیا جواب دیں گے تجھے، اے اللہ مرنے سے پہلے اس کو صحت کے ساتھ پڑھنے کا ذوق دے دے، اس کی محنتیں کرنے والا بنا دے، اے الہ العالمین جن حضرات نے اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں جس جس طرح سے تعاون کیا ہو اور مالی جانی وقتی ہر اعتبار سے امداد کی ہو، اے اللہ ان کو ہر طرح سے نواز دے، دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، اے الہ العالمین جہاں جہاں عقیدہ حقہ سے متعلقہ ادارے چل رہے ہوں اے اللہ ان کو دوام عطا فرما، اساتذہ کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے علوم سے ہمیں فیضیاب فرما، علماء کا احترام نصیب فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرما، سنتوں سے محبت عطا فرما، اے اللہ ہم میں اور ہماری نسلوں میں دین کی تڑپ پیدا فرما دے، دین کا ذوق شوق پیدا فرما دے، اے اللہ مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مقابر کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دیش کی رکشہ اور حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھیو، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت دیجیو، اے اللہ دیر تک اے اللہ دور دور سے آ کر تیرے دین کی نسبت سے بندوں نے اور بندیوں نے سنا ہے، اے اللہ یہ بیٹھنا منظور فرما لے، اے اللہ یہ وقت کا قربان کرنا ہماری ہدایتوں کا ذریعہ بنا دے، اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اور یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔